الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں کھلی کھلی آیتیں صاف صاف آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں قال الذین کفروا للحق لما جاءہم تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا ھذا سحر مبین یہ کھلم کھلا جادو ہے ام یقولون افتراہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے قل آپ فرما دیجیے ان افتریتہ اگر میں اسے گھڑتا فلا تملکون لی من اللہ شیئا تو تم میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے مالک نہ ہوتے ہوا اعلم بما تفیضون فیہ وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جس میں تم گھسے جا رہے ہو کفا بھی شہیدم بینی و بینکم وہ بطور گواہ کے کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان وہو الغفور الرحیم اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ سورہ احقاف کی ساتویں اور آٹھویں آیتیں ہیں شروع کی آیات میں اثبات توحید کا مضمون تھا اور یہاں سے اثبات رسالت کا مضمون شروع ہو رہا ہے. اور یہ بات گزشتہ ہفتے کی نشست میں عرض کی جا چکی ہے کہ سات سورتیں ایسی ہیں جو شروع ہوتی ہیں حامیم سے اور ان کو آل حامیم کہتے ہیں, اور یہ ساری سورتیں مکی ہیں. اور مکی زندگی میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر زور دیا گیا ہے, اور عقائد میں بھی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے توحید. باری تعالی کا وجود اور اس کا ذات میں اور صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہونا, توحید. اس کے بعد رسالت کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے اور آمینہ کے بیٹے, مکہ مکرمہ کے رہنے والے, قریش اور قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے, یہ ہمارے رسول ہیں, یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسرا مضمون معاد, مرنے کے بعد اللہ کے پاس لوٹنا, ایک دوسری زندگی میں جانا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی, اور اس دوسری زندگی میں پہنچ کر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس پہلی زندگی میں کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا, اور پھر اس حساب کے نتیجے میں اچھائی پر اچھے بدلے کا ملنا اور برائی پر برے بدلے کا ملنا. یہ تین بنیادی مضامین ہیں. ایک شخص توحید ہی کا قائل نہ ہو یا الوہیت ہی کا قائل نہ ہو, معبود ہی کا قائل نہ ہو, خالق ہی کا قائل نہ ہو, اللہ ہی کا قائل نہ ہو, تو پھر اس کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا کہ جانور بھی بے مقصد زندگی گزارتے ہیں, یہ بھی بے مقصد زندگی گزارے گا. اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر کوئی تصور نہیں ہے تو پھر زندگی بے مقصد ہو جائے گی. جس طرح جانور کھاتے ہیں, پیتے ہیں, عیش کرتے ہیں, مصیبتوں تکلیفوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ راحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بس اسی میں انسان مشغول رہے گا اور اسی میں اپنی زندگی گزار دے گا. یہ جو اعلی مقصد ہے کہ ایک خالق ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی رضا کے لیے پیدا کیا ہے, ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ دنیا وہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے, اصل آخرت ہے, وہاں کی نعمتیں, وہاں کی جنت, وہاں کی نعمتیں, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, جواب دینا ہے, اچھائی پر یہ جنت ملے گی, ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا ملے گی, برائی کے اوپر پکڑ ہوگی, جہنم میں جانا پڑے گا, اور یہ جو جہنم کی تکلیفیں ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ اگر تصور نہ ہو تو پھر زندگی بے مقصد ہو کر رہ جائے گی، بے معنی ہو کر رہ جائے گی. اور اگر یہ دو چیزیں دل دماغ میں اتر جائے کہ باری تعالی کا وجود ہے اور وہ ایک ہی ہے، اپنی ذات میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ملے گا، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ ملے گا، تو دل میں اب فکر پیدا ہوگی، جذبہ پیدا ہوگا کہ پھر ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس سے وہ راضی رہے. تو اب وہ تلاش کرے گا کہ وہ زندگی کون سی ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور وہ زندگی کون سی ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو اب رسالت کی ضرورت پڑی، اب رسالت کی، اب وہ رسول کو تلاش کرے گا، رسول کو تلاش کرے گا، گائیڈ کو تلاش کرے گا، ایسی ذات کو، ایسی کتاب کو، ایسے شخص کو، ایسے وسیلے کو، ایسے آلے کو، ایسے ذریعے کو تلاش کرے گا جس سے اس کو پتا چل سکے کہ جس کے وجود کا میں قائل بن چکا ہوں، جس کی توحید کا میں قائل بن چکا ہوں، اور جس کے بارے میں میں نے یہ یقین دل میں پیدا کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں مجھے حساب کتاب دینا ہے، تو وہ کس چیز سے راضی ہوگا اور کس چیز سے ناراض ہوگا، یہ معلوم کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرے گا، ذریعہ تلاش کرے گا. اسی وسیلے اور ذریعے کو رسالت کہتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا اگر یقین دل میں پیدا ہو جائے لیکن وہ رسالت تک نہ پہنچ سکے، رسول یہ ہے مگر اس کو رسول مان لیا، پھر بھی ناکام ہوگا. ان دو باتوں کا یقین تو دل میں بیٹھ گیا، توحید کا بھی یقین بیٹھ گیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی، لیکن رسالت کا تصور ذہن میں نہیں آیا، رسالت کا تصور ذہن میں نہیں آیا. وہ ذریعہ کیا ہے جو مجھے بتلائے گا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، وہ ذریعہ کیا ہے، یہ ذہن میں آیا ہی نہیں، تو ناکام رہے گا، سر گردہ پھرتا رہے گا. اور اگر ذہن میں آیا، یا تو من جانب اللہ ذہن میں آیا، یا ماں قبل کی تاریخ پڑھ کر سن کر کہ دنیا میں پیغمبر آتے رہے ہیں، اور پھر وہ پیغمبر کی تلاش میں نکلا لیکن جو پیغمبر نہیں تھا اسے پیغمبر تسلیم کر لیا، تو گڑبڑ ہو جائے گی. اور جو پیغمبر ہے اسے قبول نہیں کیا، گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے یہ تین ضرورتیں ہیں ہماری، اور قرآن جو ہے وہ ان تینوں ضرورتوں کو بار بار بیان کرتا ہے مختلف طریقے سے، عقلی اور نقلی دلیلوں کے ذریعے اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، اور پھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اثبات کرتا ہے، اس کو ثابت کرتا ہے قرآن. تو یہ تین مضامین ہیں مکی سورتوں میں سے، یہ جو آل حامیم ہے، یہ سات سورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، ان کے یہ تین مضامین ہیں، اور تمام سورتوں میں یہ تین مضامین پائے جاتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی سورت انا آتینا کلکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں بھی غور و فکر کر کے حضرات مفسرین نے اللہ تعالی شانہ کے لطف و کرم سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر ہر سورت میں ان تین مضامین کو چھیڑا گیا ہے. بعض جگہ پر تینوں کو تفصیل کے ساتھ، بعض جگہ پر دو کو تفصیل کے ساتھ ایک کو سرسری، بعض جگہ پر ایک کو تفصیل کے ساتھ دو کو سرسری، اور بعض جگہ پر تینوں کو سرسری. اور پھر یہ جو 114 سورتیں ہیں ان میں بنیادی مضامین یہ تین، ان کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام الکتاب، کہ پوری کتاب کی ماں ہے یہ، پوری کتاب کی ماں. اس فیملی میں دس بچے ہیں، یہ دس بچے کہاں سے نکل کر آئے؟ کہاں ماں سے. تو 114 سورتوں میں جو تین قسم کے مضامین کی بحث ہوتی ہے پورے قرآن میں، یہ 114 سورتیں کہاں سے نکل کر آئی ہیں؟ سورہ فاتحہ سے نکل کر آئی ہیں. اسے کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب، اس میں ان تین مضامین کو بیان کیا گیا ہے. اور پھر آگے علماء محققین لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کی تفصیل میں گئے اور تفصیل میں جا کر کے سمجھایا کہ اللہ سے توحید ثابت ہوتی ہے، اور رحمان سے رسالت ثابت ہوتی ہے، اور رحیم سے آخرت ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہ رحمان جو ہے وہ عام الرحمت کو کہتے ہیں، اور رحیم جو ہے وہ تام الرحمت کو کہتے ہیں. تو اللہ جو ہے اللہ یہ نام اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ جو ہے وہ واجب الوجود ذات ہے جو تمام کمالات سے متصف اور تمام نقائص سے پاک. تو جو ذات تمام کمالات سے متصف ہو اور تمام نقائص سے پاک ہو، تمام عیوب سے، تمام امپرفیکشنوں سے پاک ہو اور تمام کمالات سے متصف ہو، یہ ذات تو وحدہ لا شریک لہ ہی ہوگی. اس لیے کہ خدا کی کائنات میں ایسا دوسرا کوئی نہیں ہے کہ جو تمام کمالات سے متصف اور تمام عیوب سے پاک، یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام انسانیت کے اعتبار سے تو کامل ہے، لیکن ان میں بھی بہت سارے نقائص ہیں. مثلا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا علم، علم ذاتی محیط، اللہ کا علم خود کا، اللہ کسی اور جگہ سے علم نہیں لیتا، اللہ کا علم ذاتی. اور نبی کا علم کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، وہ ذاتی نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے نبی میں یہ نقص آ گیا اللہ کے مقابلے میں. انسانوں کے مقابلے میں نبی میں کوئی نقص نہیں، اور نبی میں وہ نقص بھی نہیں جسے معیوب سمجھا جائے، لیکن اللہ کے مقابلے میں اس اعتبار سے یہ کمی، نقص تو نہیں کمی، کہ اللہ کا علم ذاتی اور نبی کا علم دیا ہوا، چاہے کتنا ہی علم بڑھ جائے نبی کا. تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو تمام کمالات سے متصف اور ہر عیب سے پاک. اور اللہ کے علاوہ دوسری اس کائنات میں ایسی ذات نہ پہلے آئی ہے نہ بعد میں آئے گی نہ اس وقت ہے. تو وحدہ لا شریک لہ تو لفظ اللہ سے ثابت ہو گیا، لفظ اللہ سے توحید ثابت ہو گئی. اور الرحمن بھی سے گئے مبالغہ ہے، الرحیم بھی سے گئے مبالغہ ہے. الرحمن میں مبالغہ اس اعتبار سے ہے کہ الرحمن میں سے گئے مبالغہ اس اعتبار سے ہے کہ رحمان وہ رحمت کرنے والا ہے جس کی رحمت اتنی عام ہے کہ کوئی ذرہ بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں، عام الرحمت، اس اعتبار سے مبالغہ. اور رحیم بھی میں بھی مبالغہ ہے، تو رحیم میں مبالغہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالی شانہ جس شخص پر، جس ذرے پر، جس جگہ پر، جس لمحے رحمت فرماتے ہیں، وہ عام اگر نہ ہو تو تام ہے، وہ پوری کی پوری ہوتی ہے، کامل کامل. تو عام الرحمت بھی ہے اور تام الرحمت بھی. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا رحمان ہونے کا مظہر یہ دنیا ہے، اور اللہ کے رحیم ہونے کا مظہر آخرت ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے لیکن تام نہیں، اللہ کی رحمت عام ہے مگر تام نہیں. اس لیے کہ اللہ جو روٹی یہاں دیتے ہیں اس روٹی میں اور جنت کی روٹی میں فرق ہوگا. تو یہاں کی روٹی بھی رحمت ہے لیکن وہ تام رحمت نہیں. اگر یہاں کی روٹی تام رحمت ہو جاتی تو پھر یہاں کی روٹی اور جنت کی روٹی میں فرق نہ ہوتا. یہاں جو گھر دیتے ہیں یہ بھی رحمت ہے لیکن وہ تام رحمت نہیں. اس لیے کہ تام رحمت ہوتی تو یہاں کے گھر اور جنت کے گھر میں فرق نہ ہوتا. تو یہاں اللہ عام الرحمت ہے, وہاں تام الرحمت ہے. عام الرحمہ, عام دنیا میں عام الرحمہ, اور عام الرحمہ کا مطلب یہ کہ ذرے ذرے پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے, اپنوں پر بھی, پرایوں پر بھی, مسلموں پر بھی, غیر مسلموں پر بھی. وہ مسلموں کو بھی روٹی دیتا ہے, غیر مسلموں کو بھی. اور عام الرحمہ میں وہ اپنوں پر اور پرایوں پر جو رحمت نچھاور کرتا ہے, ان رحمتوں میں سے ایک رحمت رسالت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رسالت کو بھیجتے ہیں دنیا میں تاکہ اپنوں کو بھی وہ رستہ دکھلائے اور پرایوں کو بھی رستہ دکھلانے کی کوشش کرے. عام الرحمت, الرحمن سے رسالت ثابت ہو گئی. اور الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے, اس لیے کہ وہاں جو بھی نعمت ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی, اعلیٰ درجے کی, اور وہ تام الرحمت ہوگی, وہ عام نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہاں جتنے لوگوں کا حشر ہوگا اس میں جو مؤمنین ہوگے ان پر تو رحمت اترے گی, جو مؤمنین نہیں ہوں گے ان پر رحمت نہیں اترے گی. تو دنیا میں اللہ عام الرحمت ہے, آخرت میں تام الرحمت. تو رحمان سے رسالت ثابت ہوتی ہے اور رحیم سے معاد ثابت ہوتا ہے. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی وجہ سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے, کہ بندہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شروع میں اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ جس سورت کو تم نے پڑھنا شروع کیا ہے اس میں بنیادی طور پر یہ تین مضامین ہوں گے, توحید ہوگی, رسالت ہوگی اور آخرت ہوگی. یہ تین مضامین ہیں جو پورے, اس لیے کہ یہ بنیاد ہے. تو سورۃ الاحقاف کی ابتدائی چھ آیات میں توحید کا مضمون تھا, اب یہاں سے رسالت کا مضمون شروع ہو رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. تو یہ چوتھی چیز جس پر قرآن بہت زور دیتا ہے, قرآن, کہ قرآن ہماری کتاب ہے, قرآن ہماری کتاب ہے. تو یہ رسالت اور وحی, یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. وحی ثابت ہو جائے تو آپ کا رسول ہونا ثابت ہو جاتا ہے, اور آپ کا رسول ہونا ثابت ہو جائے تو آپ پر جو چیز آ رہی ہے اس کا وحی ہونا ثابت ہو جاتا ہے. تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا, جب ان کے سامنے, ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں, ہماری واضح واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, بالکل کلیئر ہے مضامین, تو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا للحق, قال الذین کفروا للحق. تو حق کے بارے میں یہ کافر اور یہ منکر کہتے ہیں جبکہ یہ حق ان کے پاس آ گیا. تو یہ حق ان کے پاس آ گیا آیات کی شکل میں, اور یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے, ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے, ان کے دلوں کو دستک دیتی ہے, اور وہ اس کا اثر محسوس کرتے ہیں, اثر محسوس کرتے ہیں. اور اس کو رد کرنے کے لیے ان کے پاس دوسرا کوئی ہتھیار نہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ ھذا سحر مبین, ھذا سحر مبین, یہ کھلم کھلا جادو ہے, کھلم کھلا جادو ہے. یہ کم و بیش 124,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جن کا مقابلہ منکرین کے ساتھ ہوا, ان میں سے ہر ایک نے یہ بات کہی, کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. سورہ زاریات میں اللہ تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کذالک, اسی طرح ہوتا رہا ہے, ما اتى الذین من قبلہم من رسول, ما اتى الذین من قبلہم من رسول, پہلے کوئی رسول ایسا نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان لوگوں سے پہلے ہوئے, ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا
یعنی جب جب بھی کوئی رسول آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے ہوئے, یہ مکہ مکرمہ والوں سے پہلے ہوئے, مگر یہ کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ ساحر ہے یا یہ مجنو ہے, ساحر کہا یا مجنو کہا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہاں پر صرف ان کے اس اعتراض کو نقل کیا اور جواب نہیں دیا, جواب نہیں دیا. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ حق تعالی شانہ حکیمانہ جواب دیتے ہیں, بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ حاکمانہ جواب دیتے ہیں, اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, بالکل اگنور کرتے ہیں. یہاں پر بھی اگنور کیا. کیوں؟ اس لیے اگنور کیا کہ بات یہاں آیات کی ہو رہی ہے, آیات آیات. اور آیات کون سی؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہی ہے. ہے تو قرآن وہ, لیکن جو لوگ قرآن کے منکر ہیں, ہے تو قرآن لیکن جو لوگ قرآن کے منکر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے, تو ان کو تو یہی کہنا پڑے گا کہ یہ جو بات سنا رہے ہیں یہ ان کی اپنی بات ہے, یہ ان کی بات ہے. ہمارے نزدیک یہ قرآن ہے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ قرآن ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیت, تو یہ قرآن نہیں ہے, یہ آپ کی بات ہے. ہم فرق کرتے ہیں دونوں میں کہ یہ آپ کی زبان ہے, یہ اللہ کی زبان ہے, فرق ہے دونوں میں. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ آپ کا کلام ہے. لیکن جو قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہمارے قلوب میں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جادو ہے, وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے. ان کو تو یہی کہنا پڑے گا کہ یہ ان کا کلام ہے. تو یہ جو الزام لگتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ یہ کلام جو ہے کلام, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام, یہ جادو ہے, اس لیے ہمارے دلوں کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے اور ہمیں بھی وہ متاثر کرتا ہے, یہ بدیہی البطلان ہے, اس کا باطل ہونا بالکل کلیئر اور واضح ہے, اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا. اور بدیہی البطلان کیسے ہے؟ بدیہی البطلان یہ بالکل کلیئر باطل ہے, وہ اس طرح ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی جادو وجود میں نہیں آیا ہے جس کا مثل ممکن نہ ہو. سب جادوگر جانتے ہیں, جو بھی جادوگر ہو, ہاتھ میں پتھر لیا اور مٹھائی بنا دی, پتھر لیا جلیبی بنا دی, پتھر لیا کیلا بنا دیا, پتھر لیا اور پرندہ بنا دیا. جادو جو بھی ہوگا اس کی نظیر ممکن ہے, دوسرا شخص اسے کاپی کر سکے گا, اس کی نظیر لا سکے گا. میں اگر پتھر کو پرندہ بنا دوں تو دوسرا بھی ہوگا جو پتھر کو پرندہ بنا سکے گا. جادو کی نظیر ہوتی ہے, اور جس چیز کی نظیر نہ ہو وہ جادو نہیں ہو سکتا. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اعلان کر چکے ہیں, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس کی نظیر لاؤ چاہے ایک سورت ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اللہ یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز نہیں کر سکو گے. تو جادو کی نظیر ہوتی ہے, اور جس چیز کی نظیر نہ ہو وہ جادو نہیں ہو سکتا. تو چونکہ یہ ایک بدیہی البطلان بات تھی, اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کا جواب نہیں دیا. اور آگے چلے گئے حق تعالی شانہ کہ یہ اتنا ہی نہیں کہتے کہ ہمارا نبی جادوگر ہے, اور یہ جو آیات تلاوت کرتا ہے
یہ جادو ہے اس وجہ سے دل پر بہت اثر کرتا ہے. نہیں, یہ لوگ ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اس نے خود گھڑ لیا ہے, خود بنایا ہے, خود کمپوز کیا ہے, اور نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کلام کو جو خود کا ہے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. یہ پہلی والی بات سے بہت برائی میں بڑھی ہوئی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تک سحر اور جادو کا تعلق ہے تو دنیا میں ایک طبقہ جادو کو اچھا سمجھتا ہے, جادو کو کمال سمجھتا ہے. تو اگر بالفرض و تقدیر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بھئی یہ جادوگر ہے, پھر بھی دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جو اس کو عقیدت سی نگاہ سے دیکھے گا. لیکن ایک شخص جھوٹ بولے, اسے دنیا میں کوئی عقیدت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, اسے کوئی اچھائی کی نظر سے نہیں دیکھتا. جھوٹا آدمی بھی جھوٹ کو برا سمجھتا ہے. تو کہا گیا اگر یہی تک بات ہوتی کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے تو چلو بھائی یہ ذرا کم درجے کی بات تھی, لیکن یہ تو اس سے اوپر والی بات کرتے ہیں کہ ہمارا نبی جھوٹا ہے اور جھوٹ بھی اللہ پہ باندھتا ہے, کلام خود کا اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم یقولون افترا, کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے؟ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ تعجب میں پوچھ رہے ہیں, اس جملے میں تعجب ہے, کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے؟ اب اللہ کو تو کسی بات پر تعجب نہیں ہوتا. ہماری جو انفعالی کیفیات ہیں کہ کبھی کبھی ہم خوشی میں جھومنے لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی تعجب میں غرق ہو جاتے ہیں, یہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں. اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. یہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ تعجب کے جملے کو لا کر ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ تعجب کرنے کی بات ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے, تعجب کرنے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرنے سے پہلے ان میں 40 سال تک رہے ہیں, 40 سال تک رہے ہیں, اور 40 سال تک ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی رہی, ان سے پوچھو کہ کیا ان باتوں نے آپ کے دلوں پر وہی اثر کیا جو یہ باتیں کر رہی ہیں؟ اگر یہ قرآن نہیں ہے اور انہوں نے گھڑا ہے, یہ تو ہمارے نبی کی بات ہوئی, پھر یہ تو محمد کی بات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا وجہ ہے کہ 40 سال تک جو آدمی بات کرتا رہا اس کا اثر وہ نہیں ہوا جو ان باتوں کا اثر ہوا ہے؟ اور ابھی بھی ہمارا نبی جب دین کی بات اپنی زبان میں سمجھاتا ہے اس کا وہ اثر نہیں جو کہ اس کا ہوتا ہے جبکہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے. دونوں میں فرق بچہ بچہ جانتا ہے. یہ تو تعجب کی بات ہے کہ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں. جب ہمارا نبی کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو دل کو اثر کرتی ہے بات, اور جب ہمارا نبی کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات تو اتنا اثر نہیں کرتی جتنی پہلی والی بات اثر کرتی ہے. تو اگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو گھڑ کر پیش کر رہا ہے تو اس میں یہ تاثیر کہاں سے آتی ہے؟ ام یقولون افترا, کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ نہیں گھڑ سکتے. انہوں نے ان باتوں کو گھڑ کر ہماری طرف منسوب نہیں کیا, اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ہمارے یہاں ایک قانون ہے ہمارے یہاں, ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. کہتے ہیں کہ نا انہوں نے یہ بات گھڑی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ بات گھڑی ہے تو ان باتوں کو گھڑنے کے بعد کتنے سال گزر گئی؟ ایک سال گزرا, دو سال گزرے, تین سال گزرے, چار سال گزرے, پانچ, چھ, سات, آٹھ, نو, دس, کتنے سال گزر گئے؟ کہا کہ ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی باتوں کو گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے, جھوٹا, نبی نہیں, جھوٹا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اور پھر اس کی اس رگ کو کاٹ دیتے ہیں جو دل سے نکلتی ہے. دل کی وہ رگ جو پورے جسم میں بھاپ کو پھینکتی ہے, روح کو پہنچاتی ہے پورے جسم میں. اور جب تک پورے جسم میں یہ روح رہتی ہے جسم زندہ ہے, جب روح نکل جاتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے. کہتے ہیں رگے جان اور رگے دل کو ہم کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین, اور ہمارے اور اس کے درمیان تم میں سے کوئی بھی آڑ نہ آ سکتا, کوئی بچا نہ سکتا اس کو. یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر کوئی باتوں کو گھڑ کر نبی نہ ہونے کے باوجود کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے میرے اوپر یہ وحی نازل کی ہے, تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کی رگے جان کو کاٹ ڈالتے ہیں, یعنی اسے قتل کر دیتے ہیں, موت دے دیتے ہیں, ہلاک کر دیتے ہیں, اور اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو اللہ تعالی شان وہی ارشاد فرماتے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان افتریتہ, اگر میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف بات کو گھڑ کر منسوب کروں, میں نبی نہیں ہوں, اپنی طرف سے بنا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اگر میں ایسا کروں تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا, تو تم میں سے میرے لیے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں قدرت نہیں پا سکتا, یعنی مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. یہ میں جانتا ہوں کہ میں اگر اللہ کی طرف کوئی غلط بات کو منسوب کروں گا تو اللہ کی پکڑ آئے گی, دیر سویر اللہ کی پکڑ آئے گی. تو میں اپنے آپ کو اس مصیبت میں کیوں ڈالوں؟ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو اس لیے فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ اگر اس کی پکڑ نہیں ہوگی تو لوگوں میں اشتباہ ہو جائے گا کہ یہ کہیں نبی تو نہیں. اس لیے جو مدعی نبوت ہے اس کا چرچا اگر عام نہیں ہوتا اور اس کو مقبولیت حاصل نہیں ہوتی تو وہ ایک لمبی زندگی ہو سکتا ہے کہ گزار لے, اس کے ساتھ شاید یہ معاملہ پیش نہ آئے. لیکن ایسا مدعی نبوت جو شاطر ہو, تیز ہو اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے, حالات اس کا ساتھ دے دے, تو پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کو دیر تک نہیں رہنے دیتے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اللہ بندوں پر یہ رحم فرماتے ہیں, اللہ بندوں پر یہ رحم فرماتے ہیں, یہ رحم ہے اللہ کا کہ کہیں یہ جھوٹا مدعی نبوت دنیا میں, نبی دنیا میں رہے اور لوگ مغالطے میں نہ پڑ جائے. اسی لیے جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں ان میں سے جن کا چرچا عام ہوا اور جن کو شہرت ملی اور ایسا لگا کہ اس کی گاڑی چل پڑے گی, اللہ تعالی شانہ نے اسے عبرت بنایا لوگوں کے لیے. اس کے بعد بھی لوگ اندھے رہے, پھر یہ ان کا قصور ہے. عبرت بنایا اللہ نے لوگوں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق تعالی شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ قل, آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں قرآن کو گھڑتا
اس حق بات کو گھڑتا تو مجھے کون بچاتا اللہ کی پکڑ سے؟ تم میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی قدرت نہیں رکھتے کہ تم مجھے بچا لیتے، تو میں ایسا کیوں کروں گا؟ لیکن غلطی پر تم ہو، تم میرے بارے میں یہ کہہ کر کہ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ باتوں کو گھڑتا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. ہو عالم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے ان حرکتوں کو جن میں تم گھسے جا رہے ہو، اندر تم گھستے چلے جا رہے ہو. ساحر 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 ساحر، کاہن 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 کاہن، اور اتنا اندر گھستے چلے جا رہے ہو کہ پھر تمہارے لیے نکلنا مشکل ہوگا. جھوٹ بولتے بولتے دل دماغ میں وہ سچ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، ایک بات تم کہہ رہے ہو، ایک بات میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ میرا کلام ہے، میں نے گھڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منزل من السماء ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے گھڑ لیا ہے. ایک بات تم کہہ رہے ہو، ایک بات میں کہہ رہا ہوں. تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں باطل پر ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تم باطل پر. میں کہہ رہا ہوں کہ میں حق پر، تم کہہ رہے ہیں کہ تم حق پر. تو سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، تو ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اسے سب پتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. وہو الغفور الرحیم، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ جو آیات کے اخیر میں حق تعالی شانہ کی صفات آتی ہیں، ان کا تعلق آیت سے ہوتا ہے، آیت کے مضمون سے ہوتا ہے. یہاں کیا مضمون ہے؟ یہاں مضمون یہ ہے کہ وہ جب حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن بات فرما دی، فیصلہ کن بات فرما دی کہ اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھتا تو اللہ مجھے فوراً پکڑ لیتے، مجھے عذاب میں مبتلا کر دیتے، لیکن چونکہ مجھے عذاب میں مبتلا نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں حق پر ہوں. لیکن تم جو کام کر رہے ہو، مجھے ساحر کہنے کا، مجھے کاہن کہنے کا، میرے وحی کے بارے میں تلاوت کو افترا کہنے کا، یہ بہت غلط کام ہے، اور اللہ تمہاری پکڑ کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ جس طرح تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ہے، ہماری بھی پکڑ نہیں. اگر تمہاری پکڑ کا نہ ہونا یہ تمہارے حق پر ہونے کی دلیل ہے، تو ہماری پکڑ کا نہ ہونا بھی تو ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے. تو کہا کہ نہیں نہیں، یہ خاص ہے نبی کے ساتھ، یہ خاص ہے نبی کے ساتھ، اس لیے کہ نبی نبوت کا دعویٰ کرے اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے اور اللہ اس نبی کو ہلاک نہ کرے، تو اللہ کے بے شمار بندے غلط فہمی کی وجہ سے غلط رستے پہ پڑ جائیں گے. لیکن تم، تمہارے جھوٹ پر رہو یا نہ رہو، اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو نبوت، نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ لازم ملزوم ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا ہے تو فوراً پکڑ ہوتی ہے. جہاں تک غیر نبی کا تعلق ہے، وہ کتنی ہی شرارتیں کرتے رہیں، اگر فوراً ان کی پکڑ نہ ہو تو شرارتوں پر فوراً پکڑ کا ہونا یہ لازم ملزوم نہیں ہے. اس لیے میرے لیے تو یہ دلیل بن سکتی ہے میرے حق پر ہونے کی کہ اللہ نے میری پکڑ اب تک نہیں کی ہے، کتنے سال گزر گئے، یہ تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتی. اور میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ فرماتے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری فوراً پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. یہ میری رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ میرے نبی کے خلاف اتنی سازشیں کرنے کے باوجود بھی میں نے تمہیں دنیا میں باقی رکھا ہے، اور میں تمہیں یہ موقع دے رہا ہوں کہ ابھی بھی تم توبہ کر لو اس لیے کہ میں جہاں رحیم ہوں وہاں غفور بھی ہوں اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں، میں تمہاری بخشش بھی کر دوں گا. تو ان کی طرف سے یہ جو قرآن کے بارے میں اعتراضات تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لی ہے، اس کا جواب حق تعالی شانہ نے دے کر کے یہ ثابت کیا کہ نہ، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے وحی ہے تو جس شخص پر وحی اترتی ہے وہ نبی ہوتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے نبی ہیں اور ہمارے رسول ہیں، اور انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ایمان لا کر ان کی فرما برداری کریں، ان کی تابع داری کریں، ان کی سنتوں کی اتباع کریں، اور وہ جس راستے پر چلا رہے ہیں اس راستے پر چلیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی اس کی خوب توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. رب يسر ولا تعسر، وتمن بالخير، وبك نستعين يا فتاح. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.